ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، یہ ستارے کس کے ہیں، یہ سورج کس کا ہے، یہ دریا کس کے، یہ پہاڑ کس کے ہیں، یہ اور سیارے کس کے ہیں، ان کا مالک کون ہے؟ تم تو اپنے کسی ایک گھر کے مالک ہو نا، جو تم نے خریدا اور ابھی تک پوری قسطیں بھی نہیں دے پائے، پورے مالک نہیں ہو، نہ دی اس کی قسطیں تو ڈس آن کر دیے جاؤ گے، دیوالیہ نکل آئے گا۔ تو دوسری طرف اتنی بڑی کائنات، زمین تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، جس کے ایک حصے میں تمہارا چھوٹا سا ٹھکانا ہے، جو وہ بھی پورا اپنا نہیں، اور وہ بھی اگر پورا بھی اپنا ہے تو ہمیشہ کے لیے نہیں، اس کو بھی چھوڑ کے جانا ہے۔ تو اب مثلاً آپ دیکھیے، پلوٹو ہے، وینس ہے، وہ کس کی ملکیت ہے؟ کیوں نہیں سوچتے لوگ؟ زمین کی تو ٹیریٹریز لوگوں نے اپنے اپنے حصے میں کر رکھی ہیں، یہ اس ملک میں آتا ہے، یہ اس میں آتا ہے، یہ اس کی زمین ہے، یہ اس کی سرحد ہے، یہ اس کی باؤنڈریز ہیں، ہر ایک نے حصے بانٹ رکھے، حتیٰ کہ گلیشیئرز بھی بانٹ رکھے ہیں، اور نارتھ اور ساؤتھ پول کو بھی بانٹ رکھا ہے کہ کون سا کس کے حصے کا ہے، فلائی زون بھی انہوں نے اپنے اپنے اب مقرر کر لیے۔ تو یہ بتاؤ کہ چاند کے مختلف حصے کس کے ہیں، اور پلانٹ مختلف پلانٹ کس کے ہیں، اس پہ کس کا نام لکھا ہوا، کہاں رجسٹری کرا رکھی ہے تم نے؟ ان سب چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ یہ سارے سٹارز اور سپر سٹارز اور نووا سٹار اور اس سے آگے کی چیزیں جو تمہیں نظر نہیں آتی، جو بلیک ہول تم سب کو چکرا دیتا ہے، یہ سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ قل اللہ، کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا، اسی لیے وہ نافرمانی اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی سے نہیں پکڑ لیتا۔ قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا، کہیں نہیں بھاگ سکتے، کہیں نہیں جا سکتے، یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے۔ مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے، وہ اسے نہیں مانتے۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے، سب اللہ کا ہے۔ یہ رات کے اندھیرے کی بات کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ جب انسان سو جاتا ہے نا، کبھی آپ رات کو نکلیں یا اپنی کھڑکی سے جھانک کے باہر دیکھیں، تو لوگ اپنے گھروں میں پڑے سو رہے ہوتے ہیں، جو کچھ ان کی ملکیت میں ہوتا ہے نا، وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، اس سے بالکل غافل بے خبر ہوتے ہیں، اس کا بھی اصل مالک اللہ ہی ہوتا ہے۔ اس وقت کسی نے اپنے پراپرٹی کے کاغذ اور اپنے گھر کی کنجیاں اپنے ہاتھ میں نہیں لے رکھی ہوتی، اگر کوئی لے کے بھی سوئے تو ہاتھ سوتے ہی مٹھی کھل جاتی ہے۔ تو یہ سب کچھ کس کا ہے؟ ہر روز رات کو تم تجربہ کرتے ہو کہ خالی ہاتھ سوتے ہو، ملینئر بلینئر بھی ہو تو خالی ہاتھ سوتے ہو، اور اگر اس حالت میں اللہ تمہاری روح واپس نہ لوٹائے تو خالی ہاتھ دنیا سے جاؤ گے۔ للہ میراث السماوات والارض، سب کچھ اسی کا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو، اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو اتنا بڑا ہے اور جو روزی دیتا ہے اور روزی لیتا نہیں ہے، اس کے نام پر بھی جو کچھ ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں وہ اس کے پاس تھوڑی جاتا ہے۔ لَيَنَا لَلَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کو تمہارے قربانی کے جانوروں کے نہ خون پہنچتے ہیں نہ گوشت پہنچتے ہیں، وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اس کو تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، وہ تو تمہارے دل دیکھتا ہے۔ یہ قربانیاں اس کے نام پہ کر کے کھا خود ہی لیتے ہو، اس کو تو کچھ فائدہ نہیں، وہ روزی دیتا، اس نے یہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، تم فائدہ اٹھاؤ، اور وہ تم سے بدلے میں کچھ نہیں لیتا۔ اس نے اگر کچھ عبادت کا حکم دیا بھی، نماز کا دیا یا روزے کا دیا یا صدقہ خیرات کرنے کا یا قربانی کا، وہ تمہارے اپنے ہی بھلے کے لیے دیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ عبادت کا حکم کس لیے؟ تاکہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو، ہمارے دلوں کی اصلاح ہو، ہم سیدھے رستے پہ چلیں، ہم اپنا نقصان نہ کریں، کیونکہ دل ہی تو کنٹرولنگ پاور ہے ہمارے جسم کے لیے، اور اگر دل بگڑا ہوا تو ہر چیز بگڑ جائے گی۔ تو اللہ نے عبادتیں فرض کر کے ہمارے دل کی اصلاح کا بندوبست کیا، تاکہ ہم صحیح انسان بن سکیں اور دنیا میں صحیح طور پر زندہ رہ سکیں، اور انسانوں کے ساتھ بھی صحیح معاملہ کریں، اور اپنے رب کے بھی حقوق ادا کریں۔ کہو، مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں، اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو۔ ولا تکونن من المشرکین، ساری دنیا بھی غلط کام کرے، تمہیں نہیں کرنا کیونکہ تم نے اپنے رب کو پہچان لیا، اس کو پا لیا۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ کہہ دیجئے، ان کو بتا دیجئے کہ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اللہ کی نافرمانی گناہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ یہ نہ دیکھا کرو کہ گناہ چھوٹا ہے، یہ دیکھا کرو کہ وہ کتنا بڑا ہے جس کی حکم عدولی ہو رہی ہے۔ اس دن جو سزا سے بچ گیا، من یصرف عنہ، جس سے سزا اس دن پھیر دی گئی، اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا۔ اس لیے ہمیں اللہ سے کثرت سے اس کی رحمت تلاش کرنی چاہیے، خصوصاً عشرہ رحمت میں، اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس نقصان کے ازالے کے لیے بھی کس پہ توکل کرنا چاہیے، کس سے توقع رکھنی چاہیے، کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ ہم سب سوچیں کہ کوئی ایسی تکلیف تو نہیں جو ہماری زندگی میں ہے، کوئی دکھ، کوئی جسمانی، کوئی روحانی، کوئی قلبی، یہ اس وقت تک دور نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ کرے۔ لہذا کوششوں کے ساتھ ساتھ اللہ سے خوب خوب دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ اسی کے اذن سے مشکل آسان ہوتی ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو بے قرار کی پکار سنتا ہے اور تکلیف دور کر دیتا ہے؟ لہذا تکلیفوں کی دوری کے لیے اسی کی طرف رجوع کرو۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور تو کوئی ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ وہ بندھن کھولے گا تو کھلے گا، وہ مشکل آسان کرے گا تو ہوگی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اسی طرح اگر وہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ، تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سارے لوگ بھی مل کر اگر یہ چاہے کہ تمہیں کوئی خاص نعمت نہ ملے، یا تمہیں اللہ نے جو کچھ دیا ہے کسی بھی خاص نعمت میں سے وہ تم سے چھین لیا جائے، کوئی نقصان نہیں دے سکتا، کوئی چھین نہیں سکتا۔ تو ایسے میں پھر انسان کیا کرے؟ اللہ ہی کی طرف رجوع کرے، اور اسی سے ساری امیدیں وابستہ کرے، اسی سے ساری توقعات رکھے کہ سب کچھ تو اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے کرنے سے ہوگا، اور توہمات چھوڑ دے کہ اس کی وجہ سے یہ ملا اور اس کی وجہ سے نہیں ملا۔ اس کا اذن ہوتا ہے تو مل جاتا ہے، نہیں ہوتا نہیں ملتا۔ وہ دے تو کوئی لے نہیں سکتا، جسے وہ رکھے اسے کون چکھے، یعنی اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ وہ اپنے بندوں پر کامل اختیار رکھتا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اگر کسی بندے کی طرف سے بھی آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس سے شر کا اندیشہ، دشمنی ہے، تو کیا کہے؟ کہ یا اللہ تو اس سے زیادہ طاقتور ہے، اور وہ حکمت والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ قُلْ اَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو متنبہ کر دوں۔ تمہیں سے مراد کون ہے؟ اہل عرب جن کے سامنے اتر رہا تھا، اور جس کو پہنچے وہ کون ہے؟ میں اور آپ اور ہم جیسے اور بہت سے لوگ جن تک اب پہنچ رہا ہے۔ تو ان سب کو خبردار کرنے کے لیے آیا ہے، اور جن تک نہ پہنچے پھر کیا کرنا چاہیے؟ ان تک پہنچانا چاہیے تاکہ انہیں پتہ چل جائے ان کا رب ان سے کیا چاہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مشکل میں پڑ جائیں۔ کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دیتا۔ قل لا اشہد، کہو خدا تو وہی ایک ہے، اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم شرک نہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شرک سے بیزاری کا اظہار بھی کریں، اس کو ناپسند بھی کریں، کیونکہ بہت بڑا جرم ہے۔ مثلا کام آپ نے کیا ہو، تھوڑی دیر کے لیے سوچے اس چیز کی شدت کو محسوس کرنے کے لیے کہ شرک کتنی سخت چیز ہے۔ مثلا کوئی کام آپ نے کیا ہو اور شکریہ کسی اور کا ادا کیا جائے، محنت آپ نے کی ہو تعریف کسی اور کی ہو، کھانا آپ نے پکایا ہو تعریف کسی اور کی جائے، کیسا لگے گا آپ کو؟ کام آپ کریں، جاب آپ کریں، ویجز کسی اور کو مل جائیں، یہ تو بڑا انصافی کی بات ہے نا. اگر دنیا میں کسی کے ساتھ ایسا کیا جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بڑا ظلم ہے، فلاں پر تو بڑا ظلم ہوا، محنت ساری اس کی تھی، صلہ اور ریوارڈ اور تعریف کسی اور کو مل گئی، کام اس نے کیا، پیسے کوئی اور لے گیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ عورتیں کام کرتی ہیں، تنخواہ کون لے جاتا ہے؟ پتہ ہے آپ کو جواب. جی تو آپ کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، انصاف یا نا انصافی، عدل یا ظلم؟ جب کسی انسان کو اس کے حق سے محروم کر دیا جائے تو یہ جرم ہے نا. ایسا کرنے والے کو آپ پسند کریں گے، اس کی تعریف کریں گے؟ نہیں، اظہار بیزاری کریں گے کہ یہ درست نہیں. آپ خاموش رہ ہی نہیں سکتے. اگر آپ کسی کے بارے میں یہ سنیں کہ ایسا کر رہا ہے، تو آپ اگر زبان سے نہیں تو دل میں برا جانے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. اس کے لیے آپ کو کسی شریعت کی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں. آپ کا دل آپ کو بتاتی ہے کہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ درست نہیں ہے. عقل آپ کو بتاتی ہے، آپ کی فطرت بتاتی ہے، زمانہ اس پر گواہ ہے. تو پھر جب اللہ کے حق میں ہم یہی جرم کرتے ہیں اور یہ جرم دیکھتے ہیں، تو ہمارے دل میں کوئی تکلیف ہی نہ اٹھے. اللہ کی طرف رخ کرنے کی بجائے لوگ کسی غیر اللہ کی طرف رخ کر لیں اور ہم اس پہ کہیں یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنے اپنے طریقے پہ، ایسا بھی ٹھیک ہے. کیسے سب ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اللہ کے حق میں زیادتی ہے، یہ ظلم ہے. اسی لیے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے. بات یہ کہ ہم اپنے بارے میں تو بڑے حساس ہوتے ہیں، ذرا سا ظلم ہو تو ہمیں چبھنے لگتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ لوگ کیا کر رہے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ان کو بتانے کا بھی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ان کو جا کے روکے کہ مت کرو یہ ظلم. وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کے پہچاننے میں کوئی اشتباہ پیش نہیں آتا. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اللہ کی پہچان کے بعد رسول کی پہچان بھی کچھ مشکل کام نہیں. اہل کتاب، مشرکین مکہ، آپ کی صفات اور آپ کی علامات سے آپ کو پہچان رہے تھے، لیکن پھر انکار کر رہے تھے. مثلا اگر کوئی شخص آپ کو پہچانتا اور پھر کہے میں آپ کو نہیں جانتا، I'm sorry, I don't know who you are, تو کیسا لگے گا آپ کو؟ کوئی اگر آپ کو اکنالج نہ کرے، آپ تو کیا آپ کا مقام نہ پہچانے، تو آپ تو اس پہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں اپنے لیے. اور دوسری طرف لوگ رسول کو جان کر بھی ان کو نہیں جانتے اور اس پر بھی کوئی تکلیف نہیں ہم کو. آپ دیکھیے کہ یہاں بیٹوں کی تشبیہ کیوں دی گئی، کیونکہ بیٹوں میں دلچسپی بہت ہوتی ہے، بیٹوں سے محبت بہت ہوتی ہے. تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر بات پتہ چلتی. آپ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں، انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. سامنے نہیں ہے، قریب بھی نہیں ہے، سینکڑوں میل دور ہے، خوشبو آ رہی ہے ان کو. پہچان ہے نا، دلچسپی ہے، محبت ہے، سب پتہ چلتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی فرمایا ان کو بھی ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اگر یہ ان کو دکھائی نہیں بھی دیتے تو محسوس کر سکتے. اب دیکھیے کہ آج کے دور میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی تو نہیں دیتے، لیکن ان کی تعلیمات، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا لایا ہوا دین، ایکسپٹ فار دا نیشن جو خود سے بگڑ گئی، باقی سب چیزوں کو دیکھے تو ہر طرف حجت. ایک ہم ہیں جو آپ کے نام کو بدنام کرنے والے ہیں اپنے طرز عمل کی وجہ سے، ورنہ اگر کتاب کو پڑھ کے دیکھیں جو اللہ کے رسول پر اتاری گئی، آپ کے اخلاق کو، آپ کی تعلیمات کو، آپ کے کردار کو، آپ کی سیرت کو، تو وہ انجان بھی کہہ دے گا کہ میں اس شخصیت کو مانتا ہوں، یہ بہت عظیم ہے. آپ پر ایمان لانا بھی بہت ضروری ہے، اور جس تک آپ کا نام اور پیغام پہنچ جائے اور پھر وہ آپ کو نہ مانے تو اس کا ایمان بھی قابل قبول نہیں. آپ ایک حجت ہے، پہچان ہے، کرائیٹیرین ہے ایمان اور غیر ایمان کے بیچ میں. آپ کے آنے کے بعد دنیا میں کوئی شخص کسی بھی چیز کو ماننے والا، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تب اس کے سارے کام قبول ہوں گے، اللہ تک پہنچنے کا وہ راستہ ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا، وہ اسے نہیں مانتے، اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے، جو حق کو جانے پہچانے اور پھر نہ مانے وہ ظالم ہیں۔ لا یفلح الظالمون، اور ظالم کامیاب نہ ہوں گے۔ جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے خدا کو چھوڑ کر، تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان دے کہ اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے، وہاں جا کے جھوٹ بولیں گے۔ دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر آپ جھوٹ گھڑیں گے، اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کے تمہاری بات سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر سننے والا سن کر بات کو دل پر لے جائے۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ اچھی اچھی باتیں سنتے ہیں مگر ان کے عمل نہیں بدلتے، کیونکہ وہ صرف ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے کہ سب کچھ سننے پر بھی نہیں سن پاتے۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں، کوئی دلیل بھی دیکھیں، اس پر ایمان لا کر ہرگز نہ دیں گے۔ حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ سب کچھ سن کے بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک داستان پارینہ کے سوا کچھ نہیں، پرانی کہانیاں، پہلوں کی کہانیاں۔ وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں، خود بھی روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خود اپنی تباہی کا سامان کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح آپ کو نقصان دیں گے، مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی، ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا۔ اللہ نے ایک فیصلہ کر رکھا ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آ سکتا، مرنے کے بعد واپس نہیں آ سکتے عام انسان۔ وہاں جا کر تو حقیقت نظر آ جائے گی، انسان پچھتائے گا، پھر چاہے گا واپس آ جائے، لیکن اللہ نہیں بھیجیں گے۔ کیوں نہیں؟ اللہ نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ وہ چاہتا تو ایسا فیصلہ نہ کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے نہیں نہ کچھ کرنا ہوتا وہ بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کے بھی، عبرت کی نگاہیں نہ رکھنے کی وجہ سے بڑی بڑی باتیں دیکھ کے بھی مانتے نہیں ہیں، وہ اپنی روش سے ڈگر سے باز نہیں آتے، وہ پھر بھول جاتے ہیں، پھر وہی کچھ کرنے لگتے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اصل بات یہ نا کہ ہمارے اپنے اندر کی بات ہے کہ ہمیں دلچسپی کس چیز سے ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں ہم، اور حقیقت یہ کہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہم ہر قیمت پہ کر لیتے ہیں، اور جو نہیں کرنا چاہتے اس کے لیے ہمیں کوئی لاکھ سمجھائے ہمیں بات ہی نہیں سمجھ آتی۔ تو آج جو چیزیں انہیں حق کو قبول کرنے سے روک رہی ہیں، کل اگر واپس بھیجے جائیں تو ان کی وہ پرانی نفسیات پھر بیچ میں آ جائے گی، پھر وہ وہی کچھ کریں گے، اس لیے دوبارہ بھیجنے کا فائدہ نہیں۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں زندگی میں کوئی جھٹکا لگتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یہ سب کس لیے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہلاوا دے کے، جھٹکا دے کے ہماری آنکھیں کھولنا چاہتے ہیں کہ آنکھوں کے پردے پھاڑو اور دیکھو حقیقت، حقیقت کو، اصل کو، سچائی کو۔ لیکن ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں پھر بند کر لیتے ہیں، پھر پورا نیند سو جاتے ہیں۔ کتنے ہی مرنے والوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، کتنے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں، کتنے گھر برباد ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، کتنے لوگوں کو مصیبتوں کا شکار ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ان کے لیے، ہمارے لیے تھوڑی ہے۔ سبق نہیں لیتے، وہی کچھ کرتے ہیں جو وہ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ برباد ہوئے۔ آنے والی جنریشن اور نسل وہی کچھ کرنا شروع کر دیتی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں بہت سی قوموں کا ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک جب وہی کرتی رہی جو پہلوں نے کیا تو اسی طرح وہ سب تباہ بھی ہوتے رہے۔ وہ تو ہیں ہی جھوٹے، اس لیے اپنے خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹ سے ہی کام لیں گے۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے، کیونکہ اصل مشکل یہ ہے کہ دنیا نے ان کو اپنے اندر اتنا انوالو کر رکھا ہے، اتنے میں انگروس ہو چکے ہیں اس میں، اس سے باہر نہیں نکل پاتے، اور مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں جس کی تمہیں دنیا میں خبر دی گئی تھی، کیا وہ سچ نہیں ہو گیا؟ یہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب یہ حقیقت ہے، وہ فرمائے گا اچھا تو اب اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی کوتاہی ہوئی، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے، دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ ہے دنیا کی حقیقت، دنیا کی زندگی تو ایک کھیل و تماشا ہے، روز ایک نیا کھیل دیکھتے ہیں، ایک نیا حادثہ سنتے ہیں، ایک نئی مصیبت کی خبر سنتے ہیں، ایک نئی پریشانی سنتے ہیں، اس وقت یوں لگتا ہے کہ جیسے مر ہی جائیں گے، یا کوئی ایکسائٹمنٹ کی چیز دیکھ لیتے تو لگتا ہے کہ بس یہ خوشی تو شاید ہمیشہ کے لیے ہمارے مقدر ہو گئی، لیکن کیا ہوتا ہے، وہ حادثے بھی بھول جاتے ہیں ہم، اور وہ خوشیاں بھی بھول جاتے ہیں۔ یہی تو کھیل کی نوعیت ہوتی ہے۔ کھیل میں کیا ہوتا ہے، ساکر کو دیکھیں، ہاکی کو دیکھیں، کسی بھی کھیل کو دیکھیں، جب کھیلا جا رہا ہوتا ہے کیسا ہائپ ہوتا ہے، کتنے لوگ اس کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں، صرف وہ جو وہاں پر اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوتے ہیں، پوری دنیا، اب تو پورا گلوب اسی گردش میں آ جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، جیتنے والے جیت کے چلے جاتے ہیں، ہارنے والے ہار کے چلے جاتے ہیں۔ اس ہار اور جیت میں کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ملتا ہے، کوئی ٹرافی، کچھ چند تھوڑا سا انعام، وہ کتنے دن چلتا ہے اور وہ نام کتنے دن رہتا ہے؟ آج ایک نمبر ون قرار پایا، آج یہ ورلڈ کپ جیتا، کل کوئی دوسرا ورلڈ کپ جیت لے گا۔ اب وہ بھائی پہلے کے ورلڈ کپ کا کیا ہوا، وہ کدھر گیا، کس کو یاد رہتا ہے؟ تو ہوتا یہی ہے کہ دنیا میں جب کوئی چیز ان ہوتی ہے، جس کی شہرت ہوتی ہے، کوئی مشہور ہوتا ہے، ہر کوئی اس کا نام لینے لگتا ہے اور ایک ایکسائٹمنٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے بعد ایک اور چیز اس سے بھی بڑی آ جاتی، لوگ اس کو چھوڑ کے اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ جیسے ایک کے بعد ایک سیل فون آتا ہے نا، تو پچھلا پھینکا نیا لیا، چاہے وہ خراب نہ بھی ہو، کچھ بھی نہ، پھر بھی نئے کا شوق، جب وہ نیا آ جاتا ہے تو اگلا ماڈل آ جاتا ہے 4.1 اور پھر 2 اور 3، پھر اپ گریڈ ہوتا جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں اب بیکار ہو گیا یہ، اب اگلے پہ چلو، اور پھر کسی کو یاد بھی نہیں رہتا۔ کیا آپ کو یاد ہے وہ پہلا موبائل جو آپ نے لیا تھا، جب نیا نیا موبائل فون نکلے تھے، شکل بھی نہیں یاد رہتی، بعض پرانی چیزیں کہیں سے نکل رہے تھے، کہتے ہیں یہ ہم نے استعمال کی، حالانکہ وہ دن رات ہمارے ساتھ رہی ہوتی ہیں۔ دنیا کا حال تو یہ ہے کہ جس طرح ایک کھیل دیکھ کے انسان خوش ہو جاتا ہے، اور پھر سب کچھ بھول جاتا ہے، پھر کوئی نیا کھیل آ جاتا ہے اس کو دیکھنے میں لگ جاتا ہے، پھر وہ بھول جاتا ہے، اور انسان اسی سے دھوکہ کھا جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بڑے کارنامے کر رہا ہے۔ حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو نقصان سے بچنا چاہتے ہیں۔ کیا پھر تم عقل سے کام نہ لوگے، افلا تعقلون، عقل نہ کرو گے؟ عقل سے کام لو، وہ کرو جو فائدہ مند ہے، وہ کرو جس میں نقصان نہیں، وہ کرو جس میں پائیدار راحت ہے، اور ان چیزوں کو چھوڑ دو جو محض لہب اور لعب ہیں، کھیل اور تماشا ہیں۔ صرف ایکسائٹمنٹ کے لیے نہ جیا کرو، صرف لذت کے لیے نہ جیا کرو، بڑے مقاصد کے لیے جیو۔ اور آپ دیکھیں کہ بعض وقت ہمارا حال یہ تھا، اتنے بڑے بڑے بھی ہو کر، پڑھے لکھے بھی، سب کچھ کر کے، بچوں کی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں اور فرائض بھول جاتے ہیں، مقاصد بھول جاتے ہیں، اور بعض اوقات بچوں کی طرح چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو کے سب کچھ چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ تب اس بچپن سے باہر آنا چاہیے نا، اور عقل سے کام لینا چاہیے۔ افلا تعقلون، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ نہیں، اب ہم میچور ہو جائیں گے انشاءاللہ، ہم عقل سے کام لیں گے، اور اصل اور پائیدار نفع کی چیز کو ہی زیادہ امپورٹنس دیں گے۔ ورنہ کیا ہوتا، شادی ہے، نماز بھول گئے، بھائی یہ کیا بات ہوئی، اس کھیل تماشے کے پیچھے فرض چھوڑ دیا جس کی معافی نہیں چھوڑنے کی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اپنے فرائض کو اگنور کر دیتے ہیں۔ قرآن پڑھنا شروع کیا، چھٹی کر لی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چھٹی کر لی، کیا ہے وہ، آج فلاں کی وزٹ ہے، آج جانا ہے، آج آنا ہے، آج وہاں، آج یہ شادی، آج وہ موقع ہے۔ کئی کئی دن ہم انہی چکروں میں پڑے رہتے ہیں، یہی کھیل کھیلتے رہتے ہیں، پھر وہ اس سے نکلتے ہیں تو کسی اور کھیل میں پڑ جاتے ہیں، اور جس چیز کے لیے سنجیدہ ہونا چاہیے وہ سنجیدگی کہیں نظر ہی نہیں آتی، کمٹمنٹ ہے ہی نہیں کہیں۔ کبھی سوچیں کہ کس چیز نے ہماری کمٹمنٹ کو کمزور کیا ہوا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے رستے میں حائل ہو جاتی ہیں، کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ کر ہم بڑے کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی فرائض بھول جاتے ہیں، کبھی ذمہ داریوں کو اگنور کر دیتے ہیں، کبھی نیکی کے مواقع کھو بیٹھتے ہیں. قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، قدرتی بات ہے، ہر ایک کو ہوتا ہے. جب آپ اچھا کام کرتے ہیں اور لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے یہ، جب آپ دین پر چلیں اور لوگ آپ کا مذاق اڑائیں تو پریشان نہ ہوں کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے، جو کر رہے ہیں، وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو لوگ آپ سے نہیں، آپ تو بیچ میں سے ہٹ جاتے ہیں، لوگوں کا اور اللہ کا معاملہ ہو جاتا ہے. اس لیے پرسکون رہیں کہیں پر بھی. تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس تکذیب پر، یعنی جھٹلانے پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئیں، انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، نیکی کے رستے میں اگر مشکل آئے تو صبر کریں. اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں. تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی، تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ لو، کسی ٹنل میں چلے جاؤ یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ، اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو کہ جس سے یہ راضی ہو جائیں. اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پہ جمع کر سکتا تھا، معجزے دکھا کے زور زبردستی ان کو مسلمان بنایا جا سکتا تھا. فلا تکونن من الجاہلین، لہذا تم نادان مت بنو، ان کی باتوں میں نہ آؤ، اپنا کام کیے چلے جاؤ. انما یستجیب الذین یسمعون، دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں، دل کے کانوں سے. رہے مردے تو انہیں تو بس اللہ قبروں ہی سے اٹھائے گا، اور پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہو، اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں. زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، کسی کو بھی نشانی چاہیے تو، یہ سب تمہاری طرح کی انواع ہیں. ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، سب کی پوری پلاننگ کی کہ کس کا سائز کتنا ہوگا، کون کرے گا کیا، کس رنگ کا، کس شکل کا، کس علاقے کا ہوگا، سب اس نے تیار کر رکھا ہے، سب اس کی اپنی پلاننگ ہے، تقدیر ہے. پھر یہ سب لوگ اپنے رب کی طرف سے مٹے جاتے ہیں، مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گنگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے سیدھے رستے پر لگا دیتا ہے. یعنی اللہ کا بھٹکانا کیا ہے؟ کہ پھر ایسے شخص کو کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کی توفیق نہ دے، پھر وہ ٹکرے مارتا رہے، سب کچھ پڑھ لکھ کے بھی، دیکھ کے بھی، اصل حقیقت کو نہ پائے، یعنی خدا کو نہ پہچان سکے، اس کی کریشن کو دیکھ کر اور غور و فکر کر کے. یہی وجہ کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ سال ہا سال کسی ایک چیز پر ریسرچ کرتے ہیں اور بڑے بڑے انکشافات کرتے ہیں، اس کے بڑے بڑے فائدے بتاتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچ پاتے صرف اتنی سی بات کہ یہ سب کس نے اس میں یہ فائدے رکھے، کس نے اس کو بنایا اور کیسے بنایا، کون ہے وہ، اس تک نہیں پہنچتے، گویا منزل نہیں ملتی ان کو. تو جس کو منزل نہ ملے وہ بھٹکتا ہی رہتا ہے. جو اصل سیکھنے کی بات تھی وہ تو سیکھی نہیں، رستے میں ہی گھوم رہے ہو. ان سے کہو، ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے، یعنی قیامت آ جاتی ہے، ساہ، تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو، اگر تم سچے ہو اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا. ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو. اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، کتنا بھی خدا کو بھولا ہوا ہو، کتنا بھی بگڑا ہوا ہو، لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے تو بے اختیار اسی کو پکار اٹھتا ہے. تو تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب اور آلام میں مبتلا کیا، رسول آئے اور ساتھ مشکلات آئیں، امتحان آئے، تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں، پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے۔ دو طرح کے رویے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو مصیبت انسان بنا دیتی ہے، وہ اچھائی کی طرف آ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ مصیبت کے بعد اور سخت دل ہو جاتے ہیں اور حق سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو، یہاں آ جاتا ہے دشمن، جب انسان ذرا حق سے پھرتا ہے تو وہ بالکل آ کے تھپکیاں دیتا ہے، تسلیاں دیتا ہے، تمہارا فیصلہ بالکل ٹھیک۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا، تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے کہ پیچھے کا بھی ہاتھ سے اگر آگے تو ہے ہی کچھ نہیں۔ اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ کہہ دیجئے، کبھی تم نے یہ بھی سوچا اگر اللہ تمہاری بینائی یعنی دیکھنے کی قوت اور سماع سننے کی قوت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے، دل بند کر دے، تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح اسے نظر چرا جاتے ہیں۔ کہو، کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں، پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سخت سزا بھگت کر رہیں گے۔ قل، آپ کہہ دیجئے اے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم،